करने की बात आती है, उसको की माध्यम में राज है वो ये है कि या तो लोग बैंकों से कर्जा ले रहे होते हैं और उसी एतबार से फिर जो सूद अदा किया जाता है दीनी और शर्की एतबार से वो जायज होगा या जायज नहीं होगा, लोगों को पता नहीं होता है, वो ले रहे होते हैं, अपना काम चला रहे होते हैं, उसका भी तस्करा इसमें आएगा। जो बात मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं, बैंक से अगर किसी ने कर्जा लिया है तो कर्जा लेने पर जो उसे ज्यादा अदायगी करना पड़ेगी वो सूद में शामिल होगा या नहीं होगा, वो भी इस उन्वान में शामिल होगा। दूसरा तरीकाकार जो हमारे देहात या गांव में राय है कि लोग साहूकार से पैसे ले लेते हैं और वो अपनी तयशुदा इजाफी रकम को वसूल करता रहता है, जो कर्जा उसने दिया है चाहे फसल उगाने के लिए दिया है या दूसरे कामकाज के लिए दिया है, मगर जो अपने तौर तरीके के मुताबिक वो कर्जा वसूल करता है और इजाफी रकम वसूल करता है, वो भी क्या सूद है या सूद नहीं है, उसका तस्करा भी इसी चैप्टर में इसी बाब में आएगा। क्योंकि कर्जे का उन्वान माशरे में फैला हुआ तो बहुत है, लोग एक दूसरे से कर्जा तो बहुत ले रहे हैं, मगर इस हवाले से शरई और दीनी मालूमात लोगों की बहुत महदूद है। आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता कि दीन इस हवाले से क्या कहता है, चुनाचर इसकी अहमियत को पेश नजर रखते हुए इसका आगाज किया जा रहा है कि कर्जा लेना और कर्जा देना, लेने वाले की क्या जिम्मेदारी है, देने वाले की क्या जिम्मेदारी है, और किन किन चीजों के हवाले से कर्जा लिया जा सकता है। मगर जैसा मुश्ताहिदीन का तरीकाकार है कि जब किसी नए चैप्टर को नए बाब को शुरू करते हैं तो आमतौर पर सबसे पहले उसकी तारीफ उसकी डेफिनेशन बयान करते हैं कि इसकी तारीफ क्या है, इस्लामी नुक्ते निगाह से कर्जा किसे कहेंगे, किसको कर्जा कहा जाएगा, इस्लामी नुक्ते निगाह से सूद किसे कहा जाएगा वो बाद में आएगा, अभी है इस्लामी नुक्ते निगाह से कर्जा किसे कहा जाएगा। तो हम कर्जे की पहले तारीफ समझ लें, उसकी डेफिनेशन समझ लें, तो उसके बाद पूरा बाब पढ़ना और आगे के मसाइल पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा, और इसी तारीफ को पेश नजर रखते हुए इसी को बुनियाद बनाते हुए हम अगले मसाइल हल करेंगे। जो इस तारीफ पर पूरे उतरते होंगे उसे कर्जा कहा जाएगा, जो पूरे नहीं उतरते हैं उसको कर्जा नहीं कहा जाएगा। तो अब गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं, मगर अपनी गुफ्तगू के आगाज से पहले एक गुजारिश और भी है, वो ये कि जिन अयाम में हम अपना ये उन्वान शुरू कर रहे हैं कर्जे का उन्वान, इंतहाई अफसोसनाक सदमा पहुंचाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में के खसूसियत से सिंध के इलाकों में सैलाब आया हुआ है, चुनांचे बहुत बुरी हालत में लोग हैं, लोगों के मकानात तबाह हो गए हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनका माल मवेशी सब तबाह बर्बाद हो गया है, और ये तबाही कहा यह जाता है कि पिछले साल के मुकाबले में भी ज्यादा है। चुनांचा इन बातों को भी पेश नजर रखना जरूरी है, बिलखसूस अगर मोमिनीन के इलाके में ये सैलाब आया है और वहां उनको नुकसान पहुंचा है, उनकी फसल तबाह हो गई है, उनके मवेशी तबाह हो गए हैं, तो ये हमारी अव्वलिन जिम्मेदारी होना चाहिए कि इन सैलाब जदगान की अगर हम किस तरह से मदद कर सकते हो, मदद करने में ये लाजमी नहीं है कि हम हमेशा पैसा ही दें, अगर पैसा दे सकते हो तो जरूर इस तरह से मदद करें, सामान इकट्ठा करने का कोई रास्ता हो, कोई जरिया हो, इस तरह से अगर मदद कर सकते हो तो उस तरह से मदद करें, और अगर कोई इंसान अपनी दूसरी मशगूलियात की वजह से पहले ही दूसरे किसी कामों में मसरूफ है तो ऐसी सूरत में वो कम से कम लोगों को बता सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि आप लोग अगर ये काम कर सकते हो तो जरूर करें। चुनांचा इन मुसीबत रज़कान की मदद करना ये इस वक्त अव्वलीन जिम्मेदारी है। चुनांचा जो अफराद या जो इदारे ये काम कर रहे हैं और आपकी निगाह में ये इदारे अगर अहम हैं, काबिल एतबार हैं, तो जरूर इनके साथ ताबुन कीजिए और इनके साथ जो भी بالخصوص صاحبان ایمان کی مدد کرنے کے حوالے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان میں بھرپور شرکت کیجیے. اور انہی میں وہ بات بھی آ جائے گی کہ یہی افراد ہیں کہ جو اپنے دوبارہ روزگار کو شروع کرنے کے لیے، اپنی فصلوں کو نئے سرے سے اگانے کے لیے، نئے مال مویشی خریدنے کے لیے عین ممکن ہے کہ ان کو قرضہ لینا پڑے. تو یہ ہمارا عنوان ان کے ساتھ بھی منسلک ہو جائے گا، جڑ جائے گا کہ یہ سیلاب زدگان ہیں، ان کی مدد اگر ہم دوسرے طریقے سے نہیں کر سکتے تو کم از کم شرعی مسائل سنا کر سمجھا کر ان کو بتا سکیں گے، دیکھیں بھائی یہ طریقہ جائز ہے شرعاً اور یہ طریقہ ناجائز ہے، چنانچہ وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. جہاں جہاں سود آ جاتا ہے وہ سارے طریقے اسلام میں بدترین گناہ سمجھے گئے ہیں، چنانچہ ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا عنوان ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنے دائرے میں کام کرنا ہے. آپ میں سے جتنے افراد موجود ہیں یا جتنے افراد تک میری آواز جا رہی ہے، جو شخص جس دائرے میں بھی کام کر سکتا ہے بالخصوص مومنین کی ضرور مدد کرے. مومنین کی مدد کے حوالے سے ابتدائی طور پر خود آوا کی کتاب میں ایک روایت و حدیث بھی نقل کر رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں بہت ساری مدد ملے گی. قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں، بابا جب ایک سروا پڑھیں. سب سے پہلے قرض کی تاریخ بیان کر رہے ہیں. میری کتاب میں یہ آیت اللہ سیستانی کی کتاب ہے منہاج الصالحین، اور یہ معاملات کی کتاب ہے جلد دوم. میری کتاب میں اس کا صفحہ نمبر ہے 281 احکام القرض. وہ طلبہ کے جو کتاب دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی عبارت بھی صحیح ہو جائے اور مطلب کو نکال سکیں، تو ان کے لیے اور زیادہ مفید ہو جائے گا یہ کہ مسئلہ دیکھتے جائیں اور پھر سمجھتے جائیں. صفحہ نمبر 281 احکام القرض، قرض کے احکام شروع ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ عربی زبان کے اعتبار سے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں دین، ایک کو کہا جاتا ہے قرض. ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے، قرض میں اور دین میں تھوڑا فرق ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ دین یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بھی قرضہ ہے. عربی زبان کے اعتبار سے دین کا مطلب بھی قرضہ ہوتا ہے، مگر وہ قرضہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مال کا قرضہ بھی ہو سکتا ہے اور ذمے کا قرضہ بھی ہو سکتا ہے، اسے دین کہا جاتا ہے. جبکہ اگر عربی زبان کے اعتبار سے قرض کا لفظ استعمال ہو تو یہ فقط مال کا قرضہ ہوگا، ذمے کا قرضہ نہیں ہوگا. اچھا، ذمے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پہلے بھی میں کئی بار وضاحت کر چکا تھا. مال کا مطلب ہے کہ ایسی چیز کے جو لوگوں کی نگاہ میں مالیت رکھتی ہو، چاہے وہ MP3 ہو، چاہے آپ کا موبائل ہو، یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں، گندم ہو، چاول چینی وغیرہ ہو، جو لوگوں کی نگاہ میں مال سمجھا جاتا ہے، ایسی چیز کو قرضہ دینا، اگر ایسی چیز بطور قرضہ دی گئی ہے تو یہ قرض کے احکام ہے. اور دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مال قرضے میں نہیں دیا گیا ہے، کوئی دوسری چیز ہے کہ جو ذمے میں آ گئی ہے، اور ذمے میں آ جانے کا مطلب ہے کہ اب اس کے ذمہ دار ہیں ہم، اب اس کی ذمہ داری کو ہم کو پورا کرنا ہے. یہ ایک چھوٹا سا باریک فرق ہے قرض میں اور دین میں. تو یہ کتاب قرض کی کتاب ہے، چنانچہ قرض کے احکام یہاں بیان ہوں گے، دین کے احکام یہاں بیان نہیں ہوں گے. وَهُوَ تَمْلِيكُ مَالٍ لِآخَرَ بِالزِّمَانِ فِي الزِّمَّتِ. کہتے ہیں قرض کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے کہ مال کا مالک بنانا کسی دوسرے شخص کو زمان کے ساتھ اس کے ذمے میں، بے مثل ہی انکانہ مثلین و بے قیمت ہی انکانہ قیمین. اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو ہم نے قرضے میں دی ہے وہ مثلی ہے، یعنی ایسی ہی چیز مارکیٹ میں ملتی ہے، ہم بعد میں اس کو ویسی ہی چیز واپس کریں گے. MP3 ہے، ہم نے اس کو قرضے میں دیا ہے اور 6 مہینے کے بعد وہ MP3 واپس کرے گا، مگر MP3 جو واپس کرے گا لازمی نہیں ہے کہ ہمارا ہی MP3 واپس کرے، یہ لازمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہو، اس سے دبئی لے جانا چاہتا ہے، چنانچہ بھائی MP3 ہمارا دبئی لے گیا، 6 مہینے کے بعد جب اس کے پاس پیسے آ جائیں گے تو مارکیٹ سے خریدے گا، مگر مارکیٹ میں بالکل ایسی چیز ملتی ہے لہذا یہ مثلی کہا جائے گا. تو ہم نے چونکہ یہ والی چیز قرضے میں دی ہے وہ بھی وہی والی چیز ہمیں قرضے میں واپس لوٹائے گا. اگر مثلی ہے تو مثلی کو لوٹائے گا. اور مثلی میں جو ہم نے ایم پی تھری کی مثال پیش کی ہے, فقط ایم پی تھری نہیں, ہم نے گندم دیا ہے وہ گندم لوٹائے گا, ہم نے چینی دی ہے وہ چینی لوٹائے گا, ہم نے گنا دیا ہے وہ گنا لوٹائے گا مثلا. یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہماری دی ہوئی چیز ہی لوٹائے, بس ہمارے جو چیز ہم نے دی تھی ویسی چیز لوٹا دے تو کافی ہے. اور یہ چیز اس کے ذمے میں آ جائے گی. اس کے ذمے میں آ جائے گی کہ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ایم پی تھری دیا یا ہم نے اس کو مثلا چینی کی بوری دی, وہ چینی کی بوری کسی خاص مقصد کے استعمال کے لیے لے جا رہا تھا, اس کے یہاں مجلس تھی, اس کے یہاں جشن تھا, اس کے یہاں بچی کی شادی تھی, کوئی بھی مثلا تھا, چینی کی بوری اٹھا رہے لے جا رہا تھا, راستے مثلا ڈاکوؤں نے وہ بوری چھین لی. تو اگر بوری چھین لی اس کا کام نہیں بنا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے, یعنی قرضہ دینے والا نہیں ہوگا. اس کے ذمے میں ایک بوری چینی آ گئی, اس کے ذمے میں اگر اس نے ایم پی تھری لیا تو ایم پی تھری اس کے ذمے میں آ گیا, اب اس کو لوٹانا پڑے گا. چاہے اس کے وہ چیز کام میں آئی یا کام میں نہیں آئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, اس کے ذمے میں آ گئے لہٰذا اب اس کو وہ چیز لوٹانی ہے. اور جو چیز لوٹانی ہے اگر وہ مثلی ہے تو مثلی لوٹانی ہے, اگر مثلی نہیں ہے, مثلی نہیں ہے اس کی کیا مثال بنے گی؟ مثلا فرض کیجئے کہ اس نے ہم سے ایک گائے قرضے میں مانگی. قرضے میں گائے بھی دی جا سکتی ہے, شاید پہلے نہیں سنا ہوگا, میں شہر والوں کی بات کر رہا ہوں, دیہات والوں نے سنا ہوگا, شہر میں پوری گائے بھی دی جا سکتی ہے قرضے میں, لہٰذا اس نے قرضے میں گائے مانگی. اور اب یہ جب قرضے میں گائے لے گیا ہے تو ویسی ہی بالکل فیکٹری میں گائے تیار کر کے نہیں لا سکتا, یہ اس کے بس کی بات نہیں. ہاں تو اب یہ یا مثلا ویسی ہی چیز زمین سے نہیں اگ سکتی ہے, یا ویسی ہی چیز پھل کے طور پر نہیں توڑی جا سکتی ہے, یہ ممکن نہیں. تو ایسی چیز کا نام رکھیں گے تینی. ہم نے اس کو دی ہے گائے قرضے میں مگر وہ بالکل ویسی گائے قرضے میں ہمیں واپس نہیں کر سکتا, چنانچہ وہ کیا کرے گا؟ اس کی قیمت واپس کرے گا. تو اگر ہم نے مثلی چیز دی ہے تو مثلی واپس کرے گا, اور اگر ہم نے قیمی والی چیز دی ہے تو اس کی قیمت واپس کرے گا. جو بھی مدت طے ہوئی ہے اس کے بعد, دو مہینے, چھ مہینے, سال, دو سال, اس کے بعد وہ اس کی قیمت واپس کرے گا. اب یہاں دو الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوں گے اور یہ آپ لوگوں کو بھی یاد رکھنے ہیں, کیونکہ ان دو الفاظ کی بار بار وضاحت نہیں ہو سکے گی, میں فقط اس وقت اس کی وضاحت کر رہا ہوں. وَيُقَالُ لِلْمُمَلِّكِ, مُمَلِّك یعنی مالک بنانے والا, مالک بنانے والا یعنی قرضہ دینے والا, اس کو کیا کہا جائے گا؟ المقرض. اس کا نام یہاں پر اس چیپٹر میں اس کا نام رکھیں گے مقرض, یہ ہے قرضہ دینے والا. مملک کو مقرض کہا جائے گا, یہ قرضہ دینے والا. وللمملک اور دوسرا ہے اس کے مقابلے میں مملک. یہ مملک کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اعجاز کیا صیغہ یہ آپ جی آپ بتا سکتے ہیں مملک کیا صیغہ ہے؟ جی سر, اس میں مفعول کا صیغہ, اتنی بات تو صحیح ہوگی. اب کون سا بھاگ ہے یہ بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی, ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوگا. پہلا لفظ تھا مملک, وہ اس میں فاعل تھا. دوسرا لفظ ہے اس میں مفعول مملک, یعنی جس کو قرضہ دیا جا رہا ہے, جس کو مالک بنایا جا رہا ہے, اس کے لیے کتاب قرض میں کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ دو الفاظ استعمال کیے گئے اس کے لیے, المقترض. مقترض, ریاض صاحب یہ کون سا صیغہ ہے مقترض؟ جی یہ کون سے باب سے؟ ہاں سن تو ان کے لیے بابا دو بولے ایک صلوات پڑھیں. مقترض باب افطار کا اس میں فائل ہے, اور جو افراد سرپمیر ابھی ابھی جنہوں نے پڑھی ہوگی یا پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ باب افطار کا مطلب ہوتا ہے متابعہ. یہ متابعہ بذات خود مشکل لفظ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ متابعہ کا مطلب قبول کرنا, قبول کرنا. وہ قرضہ دے رہا ہے, یہ قرضے کو قبول کر رہا ہے, اس لیے اس کو کہا جائے گا مقترض. یہ باب افطار میں مادہ وہی ہے, قرضہ قرضہ، لیکن اگر اس کو باپ افعال میں لے جائیں گے تو قرضہ دینے والا، اور باپ افعال میں لے جائیں گے تو قرضہ لینے والا، مقترض یہ قرضہ لینے والا کہلائے گا. دونوں اس میں فائل ہے، مقرض بھی اس میں فائل ہے، مقترض بھی اس میں فائل ہے، مگر ایک قرضہ دینے والا اس میں فائل بنے گا، ایک قرضہ لینے والا اس میں فائل بنے گا. تو قرضہ لینے والے کا ایک نام ہے مقترض اور اس کا دوسرا نام ہے والمستقرض. مستقرض یہ باب استفعال ہے، اور باب استفعال کی خصوصیات کیا ہے؟ اس کی خصوصیات ہے طلب کرنا، مانگنا. تو مستقرض کا لفظ استعمال ہو تو یعنی قرضہ مانگنے والا، قرضہ طلب کرنے والا، یہ مطلب ہوگا. تو اب یہ دو الفاظ چونکہ بار بار استعمال ہوں گے اور اس کی بار بار وضاحت نہیں ہو سکے گی، تو آج ہی ابھی اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ مقرض کا مطلب ہوگا قرضہ دینے والا، اور مقترض کا مطلب ہوگا قرضہ لینے والا، یا مستقرض کا مطلب ہوگا قرضہ مانگنے والا. اب آ جائیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے، عام طور پر مشتہدین کا یہ طریقہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ احکام کی کتاب میں، فقہ کے مسائل کی کتاب میں وہ روایتیں یا حدیثیں بیان کریں، ان کا طریقہ ہوتا نہیں عام طور پر، مگر جہاں اہم اہم ابواب ہوتے ہیں، امپورٹنٹ چیپٹرز ہوتے ہیں، تو وہاں پھر کچھ حدیث اور روایت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. اب یہ حدیثوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے گفتگو کے آغاز میں، مگر یہ دو طرح کی حدیثیں. ایک طرح کی حدیث وہ ہے کہ جو قرضہ لینے والا ہے اس کے بارے میں، قرضہ لینے والے کے بارے میں ایک الگ قسم کی حدیثیں، اور دوسری ہیں قرضہ دینے والا، اس کے بارے میں الگ طرح کی حدیثیں. تو اگر ایک بات قرضہ لینے والے کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو کبھی یہ نہ سمجھے گا کہ قرضہ دینے والے کے بارے میں بھی یہ بات ہوگی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بہت سارے مقامات پر خود بخود نتیجہ نکال لے ہوتے ہیں. لڑکے والوں نے لڑکی والوں کے یہاں رشتہ بھیجا، لڑکی والوں کو بھی رشتہ اچھا لگا، چنانچہ انہوں نے سب کچھ دیکھا، سب ٹھیک ہے، آخر میں جا کے استخارہ ڈالا، استخارے میں منع آ گیا. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر آگے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں صاحب رشتہ بڑا اچھا تھا، بڑی سب ٹھیک ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، مگر استخارہ ڈالا تو منع آ گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا استخارہ ڈالیں؟ ہر مقام پہ استخارہ ڈالنا ضروری نہیں، لازمی نہیں، یہاں تک کہ شادی کے معاملے میں استخارہ ڈالنا ضروری نہیں. ہاں شادی کے معاملے میں استخارے کے لیے باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، مگر اس استخارے کا وہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جو ہم اپنے معاشرے میں لے رہے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں استخارے کا مطلب لے رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کھول کے باقاعدہ دیکھ کے بتانا، یا تسبیح کے دانوں سے گن کے بتانا کہ استخارہ کا. جبکہ روایات میں جو استخارے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ٹھیک باب استفعال کے حوالے سے استعمال ہوا ہے. باب استفعال کا ابھی ابھی مطلب آپ کو بتایا، استخارے کا مطلب کیا ہوگا وہاں پر؟ طلب خیر، خیر چاہنا، خیر مانگنا. تو خیر مانگنے کا طریقہ بھی بتایا کہ جو شخص شادی کرنا چاہتا ہو استخارے کے لیے یعنی طلب خیر کے لیے دو رکعت نماز پڑھے، وہ ہے استخارہ. نماز پڑھنا وہ ہے استخارہ. جو روایات میں لفظ استخارہ آیا ہے اس کا مطلب ہے نماز پڑھو، اور ہم لوگ جو استخارے کا مطلب نکال لیں وہ یہ ہے کتاب، مولانا صاحب سے کہیں قرآن کھول کے استخارہ نکالیں، یہ مطلب نکالیں، یہ دونوں بالکل الگ الگ بات ہیں، ایک بات نہیں. انہوں نے استخارہ نکالا، برا آ گیا استخارہ. تو لڑکی والوں نے، اب استخارے سے لوگ بہت ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے، نکالا کیوں آپ نے؟ یا تو آپ استخارہ نکالتے نہیں، آپ کو ہر چیز اچھی لگ رہی تھی، ہاں کہہ دیتے، ہاں کا استخارہ نہیں، منع کیا استخارہ، تو اب نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے لڑکے والوں سے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں کرنا. لڑکے والوں نے بھئی کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے، ہوا کیا؟ یعنی ان کو بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ گیا ہے اس کے باوجود لڑکی والے منع کر رہے ہیں، ہوا کیا؟ سوال کیا کہ بھئی استخارے میں منع کیا ہے. کیسے منع گیا استخارے میں؟ ہم نے استخارہ دیکھا تھا، ہمارا استخارہ بہت اچھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. اچھا لڑکی والے پھر چکرا جاتے ہیں کہ اچھا آپ کو استخارہ اچھا آیا تھا، تو پھر ہمارے مولانا صاحب نے کچھ گڑبڑ کی ہے. وہ سارا بلیم کس پہ آ جاتا ہے؟ پھر مولانا صاحب پہ چلا جاتا ہے. انہوں نے کوئی گڑبڑ کی. اچھا جگہ آپ کے یہاں اگر اچھا آیا تو پھر اچھا ہی ہوگا, یہ لازمی نہیں ہے. اگر لڑکے والوں کو استخارہ اچھا آیا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ لڑکی والوں کو بھی استخارہ اچھا آئے, یہ کوئی ضروری نہیں. ایک کو اچھا آ سکتا ہے, ایک کو برا آ سکتا ہے, دونوں کو اچھا بھی آ سکتا ہے, دونوں کو برا بھی آ سکتا ہے, مگر وہاں سے بات ختم ہو جائے گی. ایک کو اچھا ہے, ایک کو برا ہے, پھر کیا کریں؟ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کو خدا کہے کہ شادی کرو اور دوسرے کہے کہ نہ کرو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل کہہ سکتا ہے. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یہ اس لیے کہہ سکتا ہے کہ لڑکے والوں کے لیے تو یہ لڑکی بہت اچھی ہے اور لڑکی والے بھی بہت اچھے ہیں, مگر لڑکی کے لیے لڑکا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ لڑکا اگر ٹھیک بھی ہے تو لڑکے کے گھر والے ٹھیک معلوم نہیں ہوتے ہیں, گڑبڑ ہے کچھ. چنانچہ ہے ممکن ہے کہ میں آپ کے لیے بہت اچھا ہوں مگر آپ میرے لیے بہت اچھے نہیں, یا الٹا ہو جائے کہ آپ اچھے نہیں ہیں یا آپ اچھے ہیں اور میں اچھا نہیں ہوں, دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ روایتیں بیان کر رہی ہیں قرضہ دینے والے کے حوالے سے کچھ باتیں, تو قرضہ لینے والے کے حوالے سے وہ بات ثابت نہیں ہو جائے گی, وہ بالکل الگ چیز ہے. قرضہ لینے والے کے حوالے سے اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ اسی تک محدود ہے, پھر وہ قرضہ لینے والے کے لیے نہیں ہوگی. تو ابھی گفتگو ہو رہی ہے قرضہ لینے والے کے حوالے سے کہ قرضہ لینے والا جب قرضہ لینے جا رہا ہے تو دین اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے, کیا بتایا ہے. اب آئیے دیکھیے ایک مرتبہ اور باواز بلند سلوات پڑھنے والے. مسئلہ نمبر 1002, یکرہ الاقتراض مع عدم الحاجت وتخف کراہتہ مع الحاجت. کہتے ہیں کہ قرضہ لینا دین اسلام میں مکروہ ہے. کسی سے قرضہ لینا یہ اچھا عمل نہیں سمجھا گیا ہے, مکروہ عمل ہے, پسندیدہ عمل نہیں ہے. البتہ تخف کراہتہ مع الحاجت, ہاں اگر انسان کو ضرورت پڑ گئی ہے تو کراہت اس کی کم ہو جائے گی. اگر بالکل ضرورت نہیں ہے, بغیر ضرورت کے قرضہ لیا جا رہا ہے تو یہ تو مکروہ ہے بالکل. اچھا کون لے گا؟ آپ سوچیں گے کون لیتا ہوگا اس طرح سے, جس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ قرضہ لے. یہ سارے جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں سب یہی تو کر رہے ہیں. یہ جتنی بڑی بڑی فیکٹریاں لگا رہے ہیں, جتنی بڑی بڑی ملیں لگا رہے ہیں, سب کیا کر رہے ہیں؟ ان کو قرضے ورضے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پیسے ویسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر ان کی 10 فیکٹریاں لگی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ 10 اور لگ جائیں. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو بینک سے قرضہ لیتے ہیں. قرضہ لینے کے بعد انڈسٹری لگاتے ہیں, فیکٹری لگاتے ہیں, اگر چل گئی تو منافع اپنی جیب میں, نہیں چلی تو بینک والوں سے کہا بھائی فیکٹری نہیں چلی, ہمارا نقصان ہو گیا, قرضہ معاف کرو, اور وہ معاف بھی کروا لیتے ہیں. تو ضرورت نہ ہونے کے باوجود یہ اتنی بڑی تعداد میں دنیا والے قرضہ لے رہے ہیں. اگر ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود اگر قرضہ مانگا جا رہا ہے تو یہ مکروہ ہے, اس کو مکروہ کہا گیا. اچھا دوسرا پہلو ہے عام لوگوں کا کہ ضرورت ہے اور قرضہ مانگا جا رہا ہے, تو کہتے ہیں یہ دار و مدار ہے. ضرورت ہے اس کے باوجود اگر قرضہ مانگا جا رہا ہے تو اگر تھوڑی ضرورت ہے تو کراہت میں کمی ہو جائے گی, بہت زیادہ ضرورت ہے تو کراہت میں اور کمی ہو جائے گی, اشد ضرورت ہے تو عین ممکن ہے کہ کراہت بالکل ختم ہو جائے. تو جیسی ضرورت ہے, جیسی آپ کی حاجت ہے, ایسی حاجت جیسے بڑھتی جائے گی کراہت کم ہوتی چلی جائے گی. تو اصل یہ ہے کہ قرضہ لینا ویسے تو مکروہ ہے, مگر انتہائی ضرورت کے موقع پر اگر انسان قرضہ لے رہا ہو تو ممکن ہے کہا جائے کہ مکروہ بھی نہیں ہے, وہاں بالکل صحیح ہے. وَكُلَّمَا خَفَّتِ الْحَاجَتُ اشْتَدَّتِ الْكَرَاهَتُ, جیسے جیسے حاجت کم ہوتی جائے گی کراہت شدید ہوتی جائے گی, کراہت بڑھتی چلی جائے گی. وَكُلَّمَا اشْتَدَّتْ خَفَّتْ إِلَىٰ أَن تَزُولَ, اور جیسے جیسے حاجت بڑھتی جائے گی, ضرورت بڑھتی چلی جائے گی, کراہت کم ہوتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ اگر حاجت بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں کراہت بالکل ختم ہو جائے گی. یہ بات جو اب تک آئی ہے یہ گویا اس کے لیے ہے کہ جو قرضہ اپنی ضرورت کے تحت لے رہا ہے, مگر اپنی ضرورت کے تحت لینے کے بعد یہ شخص قرضہ واپس کر سکے گا, آرام سے واپس کر سکے گا, آرام سے واپس کر سکے گا, مشکل سے واپس کر سکے گا, یہ قرضہ واپس کر سکتا ہے، اس کے معاملے میں یہ ہے کہ اس کے لیے مکروہ ہے، اور جیسی اس کی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے قرار کم زیادہ ہوتی رہے گی. لیکن اگر کوئی شخص جانتا ہی ہے کہ میں قرضہ واپس ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ میں واپس کر سکوں، یہ اس کے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو واپس ہی نہیں کر سکتا اس کو معلوم ہے کہ میں قرضہ واپس نہیں کر سکوں گا، ان کے بارے میں ابھی شروع ہو رہی ہے بات. وَالْعَوَدْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُوفِي بِهِ دَيْنَهُ وَلَمْ يَتَرَقَّمْ حُصُولُهُ. جو شخص اپنے قرضے کو واپس ہی نہیں کر سکتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں قرضہ لوں گا مگر قرضہ اپنا واپس نہیں کر سکوں گا. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ساری گفتگو ہو رہی ہے دیندار افراد کے بارے میں. جو صنعتکار ہوتے ہیں ان کا تو پہلے سے ارادہ ہوتا ہے کہ قرضہ واپس ہی نہیں کرنا مجھے، اور دنیا میں آج ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، وہ چاہے صنعتکار ہوں یا بالکل غریب آدمی ہوں، ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے کہ جن کا ارادہ شروع سے ہوتا ہے کہ مجھے قرضہ واپس کرنا ہی نہیں. البتہ جب قرضہ لینے آئے ہوتے ہیں تو بڑی ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے آدمی پگھل کے موم ہو جائے، وہ پانی پانی ہو جائے کہ بےچارا کتنا ضرورت مند ہے، کیا مصیبت بےچارے پر آ گئی ہے، لہذا دو. جب قرضہ مانگنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا طور طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور جب قرضہ لوٹانے کی باری ہوتی ہے تو لوٹانے کے لیے خود سے تو کبھی آئیں گے نہیں. اگر آپ فون کرتے رہیں اول تو فون ملے گا نہیں آپ کا، اور اگر کبھی آپ کا فون مل بھی گیا تو باقی سارے جو آپ آل احوال اخلاقاً پوچھیں گے تو اس کا سارا جواب آ رہا ہوگا. جہاں آپ نے پوچھا کہ بھائی وہ قرضہ واپس کریں گے تو ارے کیا کہہ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، آپ نے سنائی نہیں دے رہا. یہ سارا معاشرے کا طور طریقہ ہے. تو ایسے بے دین افراد کے بارے میں تو میں بات ہی نہیں کر رہا کہ جو پہلے سے طے کر کے بیٹھیں گے میں قرضہ واپس کرنا ہی نہیں، میں دیندار افراد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مسائل دیندار افراد کے حوالے سے لکھے گئے. جو بے دین ہے وہ ان مسائل کی طرف بھی توجہ کیوں کرے گا، نہ اس کو نماز پڑھنی ہے، نہ اس کو روزہ رکھنا ہے، نہ اس کو کوئی دینی کام کرنا ہے، کچھ کرنا ہی نہیں اس کو، اس کا تو مسئلہ ہی بالکل الگ ہے. اصل ساری پریشانی بےچارے دیندار کے لیے، اور انہی پریشانیوں کا نتیجہ ہے کہ پروردگار ان کے لیے جنت عطا کرے گا خالدین فیہا کی سند کے ساتھ، انہی کے لیے یہ ساری بات کہ ایسی جنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والا. تو اب اگر فرض یہ دیندار آدمی ہے اس کو معلوم ہے کہ میں قرضہ واپس نہیں کر سکتا، اور نہ ہی قرضہ واپس کرنے کی کوئی امید بھی نظر آتی ہے، کہیں سے کوئی چانس بھی نظر نہیں آتا کہ میں قرضہ واپس کر سکوں، تو کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عدم الاستناد ہے، پھر یہ شخص قرضہ نہ لے. اگر ضرورت ہے قرضہ ادا کر سکتا ہے تو مکروہ ہے قرضہ لینا، لیکن اگر قرضہ ادا ہی نہیں کر سکتا ہے تو پھر احتیاط واجب یہ کہ قرضہ لینا ہی جائز نہیں ہے، اس کے لیے نہ لے قرضہ، کے لیے تو معلوم ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا، مگر احتیاط واجب کے طور پر فتویٰ نہیں ہے. الا عند ضرورت ہے. اب یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ مخصوص و مختصر الفاظ ہوتے ہیں، وہی الفاظ بولنے پڑتے ہیں. عربی زبان چونکہ وسعت رکھتی ہے تو اس میں الگ الگ مطلب ہوتا ہے. پہلے لفظ استعمال ہوا تھا حاجت، اگر عدم الحاجت حاجت نہیں ہے تو قرضہ لینا مکروہ ہے. اب لفظ استعمال ہو رہا ہے ضرورت، ایک لفظ ہے حاجت اور ایک لفظ ہے ضرورت. عربی زبان کے اعتبار سے دونوں الگ الگ مطلب ہے. ہم نے اردو زبان کے اعتبار سے اس وقت بھی ضرورت کہہ دیا، اور یہ ضرورت کا لفظ استعمال ہوا اس میں بھی ہمیں ضرورت ہی کہنا پڑے گا، مگر عربی زبان کے اعتبار سے حاجت کا الگ مطلب ہے، ضرورت کا الگ مطلب ہے. حاجت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، اب کیا کہا جائے گا، یعنی آپ اگر قرضہ نہ لیں تو آپ کی گاڑی چل جائے گی، آپ کا کام رکے گا نہیں، آپ کی زندگی گزرتے رہے گی، ہاں تھوڑی بہت پریشانی آئے گی مگر گاڑی رکے گی نہیں، گاڑی چلتی رہے گی، اسے کہا جائے گا حاجت. جیسے فرض کیجئے کہ، اب ایک دو مثال سن لیجیے، فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہا ہے، اس کی نوکری چھوٹ گئی یا اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا یا مثلا سیلاب آ گیا اور تباہی مچ گئی، اس کے پاس پیسے نہیں، اب دو مہینے چار مہینے بعد جب یہ اسکول بھیجے گا تو اسکول والے کہیں گے فیس نکالو، اس کے بعد فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. ہر بچے کی فیس مثلا 300 روپے ہے اور دو بچے ہیں مثلا, تو 600 روپے ہو گئے, 600 روپے کے بعد فیس دینے کے نہیں ہیں. اب یہ اگر قرضہ مانگنے جائے تو یہ کیا کہا جائے گا اس کو, اس کو ضرورت ہے قرضے کی یا اس کو حاجت ہے, کیا کہا جائے گا؟ اس کے لیے کہا جائے گا حاجت ہے. عربی جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اعتبار سے کہا جائے گا اس کو حاجت ہے قرضے کی, اپنے بچوں کے اسکول کی فیس دینے کے لیے حاجت ہے. چنانچہ یہ اگر قرضہ مانگ رہا ہے تو کراہت ہوگی اس میں, اپنے بچوں کے اسکول کے لیے بھی اگر مانگ رہا ہے تو کراہت ہوگی, اس لیے کہ حاجت والا پہلو ہے. ضرورت والا پہلو کون سا بنے گا؟ کہ فرض کیجئے کہ گھر میں کوئی بری طرح سے بیمار پڑ گیا ہے اور بیماری کے لیے دوا ضروری ہے, دوا کے پیسے نہیں ہیں, سیلاب کی وجہ سے سب تباہ ہو گیا ہے, یا کسی اور وجہ سے کچھ پیسے نہیں ہیں گھر میں, دوا کی ضرورت پڑ گئی. اگر دوا اس کو نہیں دی گئی تو یہ مر جائے گا, یا مر نہیں جائے گا مگر شدید اور بیمار پڑ جائے گا, آپات ہو جائے گا, اس کی آنکھ ضائع ہو جائے گی مثلا, آپات ہو جائے گا کسی اور طرح سے, ہاتھ پر ضائع ہو جائیں گے اس کے. اب اگر یہ قرضہ لینے جا رہا ہے تو یہ قرضہ اس کی ضرورت ہے, اس لیے کہ انسانی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے, یا تو مر جائے گا بندہ یا اس کی آنکھ ضائع ہو جائے گی, کوئی اعضاء جسم ضائع ہو جائیں گے, یہ ضرورت ہے. جو اسکول کی فیس ہے, بجلی کا بل ہے, وہ اس جیسی جتنی مثالیں بنتی ہیں وہ حاجت ہے. اگر کوئی شخص اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجے تو اس کی زندگی رک نہیں جائے گی, ٹھپ نہیں ہو جائے گا, یہ چلتی رہے گی زندگی. اگر فرض کیجیے کہ بجلی کا بل ادا کیا, قرضہ لے کے بجلی کا بل ادا کر دیا, تو اگر یہ بجلی کا بل اس طرح سے ادا کرتا تھا تو اپنی حاجت کو اس نے پورا کیا. اگر یہ حاجت پوری نہ کرتا, قرضہ نہ لیتا, تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا, بجلی کٹ جاتی. بجلی کٹ جاتی مگر اس کی زندگی ٹھپ نہیں ہو جاتی, چلتی رہتی اس کی زندگی. چنانچہ اس کے لیے یہ جو قرضہ لے رہا ہے یہ حاجت ہے, اور حاجت جتنی اوپر نیچے ہوگی اس کے اعتبار سے کراہت اوپر نیچے ہوگی. لیکن وہاں جو ہے وہ جان کا مسئلہ ہے, انسانی صحت کا مسئلہ ہے مثلا, تو وہ ضرورت بن جائے گا. تو اگر کوئی شخص قرضہ ادا کر سکتا ہو اور اسے حاجت ہو تو مکروہ ہے, اگر کوئی شخص قرضہ ادا کر سکتا ہو اور ضرورت ہو تو مکروہ نہیں ہے, پھر وہ لے سکتا. کوئی شخص اگر ضرورت ہو اور قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو, ضرورت ہے مگر قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے بعد, اگر ضرورت ہے تو پھر یہ قرضہ لے سکتا ہے, اگر حاجت ہے تو قرضہ نہیں لے سکتا ہے. دیکھیے دو الگ الگ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اگر حاجت ہے تو احتیاط واجب کے قرضہ نہیں لے سکتا, لیکن ضرورت ہے تو قرضہ لے سکتا ہے. ایک بات, یعنی قرضہ لینا اس کے لیے جائز ہو جائے گا کب؟ ضرورت ہو, ایک بات. دوسری بات, او ما علم المستدان بحاله, یا جس سے یہ قرضہ لینے جا رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ قرضہ واپس کر نہیں سکتا. میں اس کو پیسے دوں گا 5000 روپے, اس کو دوں گا یا 5000 روپے واپس کر نہیں سکے گا. ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو معلوم ہے کہ یہ پیسے واپس نہیں کر سکا, اس سے اگر یہ قرضہ لینے گیا اور اس کے باوجود اس نے دے دیا ہے, تو دینے والا جانتا ہے کہ بھائی دے دے تو ٹھیک ہے, نہ دے تو کوئی بات نہیں, تو پہلے سے اس کے علم میں ہے کہ اگر دے دیا تو ٹھیک ہے, نہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے. اب اگر اس سے قرضہ مانگا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, پھر یہ قرضہ لے سکتا. چنانچہ اگر کوئی شخص اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو ان دو میں سے ایک بات ہونی چاہیے, یا تو اس کی ضرورت ہو, کیسی مجبوری ہے کہ جس میں انسانی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے, اس کی صحت و سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے, یا دوسرا ایسا پہلو ہو کہ جہاں قرضہ دینے والا جانتا ہو کہ یہ قرضہ پیسہ واپس نہیں کرے گا, نہیں کر سکتا, یہ اس کے باوجود اگر وہ دے رہا ہے ٹھیک ہے, پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اس سے قرضہ مانگا جا سکتا ہے, ان دو وجوہات میں قرضہ مانگنے کی اجازت ہے. تھوڑی سی گنجائش موجود ہے, ہو سکتا ہے کہ پوری بات مکمل نہ کر سکیں. یہ ساری گفتگو تھی قرضہ لینے والے کے حوالے سے, قرضہ لینے والے کی روایت اور قرضہ لینے والے کا مسئلہ. اب آ جائیے قرضہ دینے والا, اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ جیسا میں نے کہا تھا کہ دونوں برابر نہیں ہیں, یاد رکھیے, اگر ایک کے بارے میں کہا گیا تو خود بخود دوسرے کے بارے میں نتیجہ نہیں نکالے. اب آ جائیے قرضہ دینے والے, وہ کیا کہا گیا, قرضہ لینے والے کو تو یہ کہا گیا کہ تمہیں حاجت ہے، ضرورت ہے، تم ادا کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے، ساری باتیں. اب قرضہ دینے والے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس سے کہا جا رہا ہے کہ اقراض المومن من المستحبات العقیدہ. قرضہ دینے والے سے کہا جا رہا ہے کہ کسی مومن کو قرضہ دینا یہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے. دو قرضہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم قرضہ دو، تمہیں دینا چاہیے قرضہ. اب یہ دینے والے کے حوالے سے بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کی کتنی اچھی ذمہ داری، کتنی خوبصورت ذمہ داری بیان کی ہے کہ لینے والا ہمیشہ محتاط ہو کہ نہ مانگے، نہ لے، احتیاط کرے. کتنا شاندار معاشرہ پروان چڑھے گا اگر اس طرح کی باتوں کو پیش نظر رکھا جائے، کتنا شاندار معاشرہ پروان چڑھے گا کہ اگر اس کو حاجت بھی ہے پھر بھی نہیں لے رہا، مگر اگر کوئی شخص آ گیا ہے تو ایسی صورت میں اس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تاکید کے ساتھ مستحب ہے کہ تم اس کو قرضہ دو، دینا چاہیے تمہیں. سی ایم یہ زبیل حاجت ہے، اور خصوصیت سے اگر تمہارے پاس کوئی قرضہ مانگنے آیا ہے تو چاہے اس کو حاجت ہو یا حاجت نہ ہو، تمہارے لیے تاکید کے ساتھ دینا مستحب ہے. حاجت نہیں بھی ہے تب بھی تاکید کے ساتھ دینا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی حاجت پتا چل جائے تمہیں کہ اس کو حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے اس پہ وجہ سے قرضہ لینے آئے، تو پھر اور زیادہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے کہ تم قرضہ دو اس کو. لما فیہ من قضاء حاجتہ و کشف قربتہ. اس لیے کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک چیز تو یہ کہ آپ نے مومن کی حاجت کو پورا کیا، یہ خود ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور دوسری بات یہ وہ کشف قربتہ، اور اس کی پریشانی کو دور کیا. وہ پریشانی میں مبتلا تھا، اس کی پریشانی کو دور کیا. چنانچہ یہ دو اہم باتیں کسی مومن کے حوالے سے آئی ہیں، اور مومن اگر کسی طرح سے پریشانی میں تو تم اس کی مدد کرو، چنانچہ قرضہ دینا چاہیے. وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور بابا دبل صلوات اللہ. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من اقرض مؤمنا قرضا ينظر به میسوره کان ماله فی زکاته. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو قرضہ دیتا ہے اور پھر قرضہ دینے کے بعد اس سے کھٹاکھٹ مطالبہ بھی نہیں کرتا، انتظار کرتا ہے کہ جب وہ آرام سے دے سکتا ہو اس وقت دے، آرام سے دے سکتا ہو اس وقت تک وہ انتظار کرے، تو جو اس نے قرضہ دیا ہے گویا اس نے زکات دی ہے. زکات ایک مرتبہ اگر آپ نکال دیں تو واپس نہیں ملے گی، وہ تو گئی تو گئی ختم. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گویا اس نے زکات دی ہے، یہ واپس بھی مل جائے گا اور ثواب کس چیز کا ملے گا؟ زکات دینے کا ثواب مل جائے گا، گویا اس نے زکات دی ہے. اچھا اب یہ بات آ گئی ہے تو اس کو بھی سنتے چلیں، چونکہ زکات کا ٹاپک پڑھائے جانے کا امکان کم ہے شہر والوں کے لیے، چونکہ زکات کے مسائل اتنے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پر زکات کے مسائل پڑھائے نہیں جاتے ہیں. مگر میری گزارش آپ سے یہی ہوگی، جو بھی دیہات میں کام کرنے والے ہیں، گاؤں میں کام کرنے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں کام کرنے والے ہیں، وہ زکات کے مسائل کو سمجھیں ضرور، تاکہ جب وہاں ان کو ضرورت پڑے نہ پڑے، آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھا سکیں کہ زکات کے مسائل ہیں کیا. جہاں زکات کا ٹاپک شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ رسالہ عمریہ جیسی کتاب میں بھی، احکام کی کتاب میں بھی، جہاں زکات کا ٹاپک شروع ہوتا ہے وہاں زکات کو وہ پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ زکات ہے کیا. پھر زکات کے معنی جب بتاتے ہیں تو زکات کا مطلب کیا ہے؟ زکات کا مطلب وہی ہے، زکات کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسلام نے آ کر یہ لفظ ایجاد کیا ہو. جب اسلام نہیں تھا 1400 برس پہلے، 1500 برس پہلے اسلام نہیں تھا، تو کیا لفظ زکات موجود نہیں تھا عربوں کے یہاں؟ عربوں کے یہاں لفظ زکات استعمال ہی نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے یہاں زکات کا لفظ موجود تھا اور زکات کا لفظ استعمال بھی ہوتا تھا. تو اس وقت زکات کا لفظ کس معنوں میں استعمال ہوتا تھا؟ اس زمانے میں جن معنوں میں استعمال ہوتا تھا انہی معنوں میں بعد میں اسلام نے وہ لفظ استعمال بھی کیا. اس زمانے میں لفظ استعمال ہوتا تھا زکات کا مطلب بڑھوتری، بڑھنا. اسلام نے آ کے اس میں کیا تبدیلی کی کہ تم زکات نکالو یعنی مال نکالو، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم بظاہر مال نکال رہے ہو گئے مگر تمہارا مال نکل نہیں رہا یا تمہارا مال بڑھ رہا ہے. تو زکات کا مطلب ہے مال کا بڑھنا, کم نہ ہونا نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جو زکات دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا مال بڑھے گا, ان کا مال آگے جائے گا, بڑھوتری ہے. قرض کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مومن کو قرض دیا اور اتنی اس کو مہلت دی کہ وہ آرام سے اپنا قرض واپس لوٹائے تو گویا یہ قرضہ نہ سمجھے, گویا اس نے زکات ادا کی ہے. تو جیسے زکات میں بڑھوتری کے امکانات ہوتے ہیں, قرضہ دو گے تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا. لوگ اپنے مال میں اضافے کے لیے پہنچے ہوئے بابا کے پاس جاتے ہیں, سنیاسی بابا کے پاس جاتے ہیں, کوئی وظیفہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, دعائیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, اعمال پوچھ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری دوسری. لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں نا, یہ معتبر ترین قسم کی روایتیں ہوتی ہیں. ہم باقی جو کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی روایتوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ روایتیں معتبر ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن مرجع اگر کوئی روایت اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے تو معتبر روایتیں ہوتی ہیں, وہ ارے غرے قسم کی روایتیں نہیں ہوتی. اگر مرجع اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے اور اس طرح سے لکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث بیان ہو رہی ہے کہ جو تم دے رہے ہو یہ گویا زکات کی کیفیت ہے, تو اگر کوئی شخص اپنا مال بڑھانا چاہتا ہے تو ہمیں کسی سنیاسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی وظیفے کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں, کسی مولانا کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں. جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے, اگر آپ کا کوئی مومن بھائی آپ ہی کے رشتے دار ہوتے ہیں, آپ ہی کے دوست احباب ہوتے ہیں, جو قرضہ مانگنے والا کوئی غیر نہیں آئے گا, آپ کی بہن ہے, آپ کا بھائی ہے مثلا قرضہ مانگنے والا, اگر قرضہ مانگنے آیا آپ کے پاس پیسہ ہے آپ دیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بڑھے تو قرضہ دیں, مال ترقی کرے گا. یہ عجیب نسخہ ہے جو پیغمبر بتا رہے ہیں, کوئی اور نہیں بتا رہا. ہم دوسرے ذریعوں سے اپنا مال بڑھانے کی فکر کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے الگ طریقہ بتایا ہے, اس طریقے سے آپ اپنے مال کو بڑھا سکتے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی, اور چونکہ روایت کا یہ والا حصہ مکمل ہو جائے, وکان ہوا فی صلاۃٍ من الملائکۃ ملائکۃ حتی یؤدی. فقط یہی نہیں کہ زکات دینے والا سمجھا جائے گا, قرآن مجید میں عام طور پر نماز اور زکات کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز و زکات کا تذکرہ عام طور پر ساتھ ہے. تو یہاں پر بھی پیغمبر نے دونوں چیزوں کو ملا دیا. اور ایک تو یہ کہ اس کا مال ایسا ہے جیسے اس نے زکات دی, اور دوسرا یہ ایسی نماز پڑھنے والا ہے جیسی ملائکہ نمازیں پڑھتے ہیں. یاد رکھیے بہت سارے انسان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر نہ ان کو واجبات نماز پتا ہوتے ہیں, نہ شرائط نماز پتا ہوتے ہیں, نہ مبتلات نماز پتا ہوتے ہیں, نہ نماز کے دوسرے مسائل پتا ہوتے ہیں. وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ان کی نمازیں فقط ٹکر 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 بن جاتی ہیں اور کچھ نہیں بنتا. یاد رکھیے کہ ملائکہ کی نمازیں ایسی نہیں ہوں گی, ملائکہ جو بھی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ اس میں شرطیں پوری نہ ہوں, ایسی نہ نہیں ہوں گی کہ اس میں واجبات پورے نہیں ہوں گے. کہتے ہیں کہ یہ شخص ایسی نماز پڑھنے والا ہے جیسے ملائکہ کی نماز ہو. اور کب تک یہ ایسی نماز پڑھنے والا رہے گا یا کب تک ایسی زکات دینے والا ہے؟ کہتے ہیں جب تک وہ قرضہ واپس نہیں کرتا اس وقت تک وہ ایسی نماز پڑھنے والا سمجھا جائے گا, اس وقت تک وہ زکات دینے والا سمجھا جائے گا. اتنا اجر ہے کسی مومن کو قرضہ دینے کا. تو کم از کم اب یہ بات تو طے ہو گئی, اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ قرضہ واپس نہیں کرے گا تو چلیں ٹھیک ہے نہ دینا چاہیں تو, لیکن اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ واپس کرے گا تو یہ تو ایک پروردگار نے گویا ایک موقع دیا ہے ہمیں اتنا بڑا ثواب حاصل کرنے کا. اگر اس کو بھی ہم نے منع کر دیا, قرضہ دینے سے انکار کر دیا, تو ہم نے اپنے اتنے بڑے اجر کو گویا ضائع کر دیا. صلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. بابا زبل فرواد.